ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم فمن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بزرگان محترم برادران عزیز، جیسا کہ پچھلے جمعہ نے بھی عرض کیا تھا، شوال کے مہینے سے حج کے مہینے شروع ہو گئے ہیں. قرآن کریم میں فرمایا گیا الحج اشہر معلومات، حج کے تین معین مہینے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی کہ وہ تین مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ہیں. اس لحاظ سے یہ تینوں مہینے بڑی برکت کے مہینے ہیں. شوال میں ایک مسئلہ تو وہی ہے جو پچھلے جمعہ کو بھی عرض کیا تھا کہ شش عید کے روزے، شوال میں چھ روزے اگر مزید رکھ لیے جائیں نفلی روزے، تو اللہ تعالیٰ پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کسی کے ذمے قضا روزے ہیں، مردوں کے ذمے ہوں یا عورتوں کے، پچھلے رمضان کے ہوں یا اس سے پچھلے رمضانوں کے، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ قضا روزے، فرض روزے پہلے رکھے، ان کے بعد اگر وقت بچتا ہے اور ہمت باقی رہتی ہے تو شش عید کے روزے بھی رکھ لیں، ورنہ قضا روزے ہی اس زمانے میں رکھ لیں تو انشاءاللہ شوال کی جو برکت شش عید کے روزوں میں ملتی ہے وہ پھر بھی حاصل ہو جائے گی، قضا روزوں کی ادائیگی بھی ہو جائے گی، فرض کی ادائیگی ہو جائے گی اور انشاءاللہ شوال کی برکت بھی نصیب ہو. شوال کے مہینے سے حج کے قافلے روانہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، قافلے رواں دما ہوتے ہیں. اب جو جو وقت گزرتا جائے گا ان قافلوں کی رفتار بڑھتی چلی جائے گی اور دنیا کے گوشے گوشے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان پر لبیک کہتے ہوئے عالم اسلام کے مسلمان بیت اللہ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں، ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. حج کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی کہ آپ اعلان کر دیجئے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے. تو پھر آپ اعلان کریں گے تو آپ کے پاس دور دراز سے لوگ، بیت اللہ کے پاس حج کے لیے دور دراز سے لوگ آئیں گے. قرآن کریم نے یہ پیشین گوئی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتلائی تھی، وہ آج تک چلی آ رہی ہے اور دنیا بھر کے مسلمان چاہے وہ امریکہ میں رہنے والے ہوں یا چائنا میں، جاپان میں ہوں یا افریقہ میں، ایشیا میں ہوں یا یورپ میں، ہر طرف سے ہوائی جہازوں میں اڑ اڑ کر پانی کے جہازوں میں چلتے ہوئے پیدل قافلے بھی موٹروں اور ریلوں کے ذریعے سے بھی رما دما ہیں. اگر کوئی ان دنوں میں ایسی جگہ جا سکے جہاں سے ان سارے قافلوں کا نظارہ وہ کر سکے تو یوں محسوس ہوگا کہ بیت اللہ ایک مقناطیس ہے جو لوگوں کو ہر طرف سے کھینچ رہا ہے. لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر, گھر کے راحت و آرام کو چھوڑ کر اللہ کی بیت کی طرف روانہ ہوتے ہیں. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, یہی کلمہ ان تمام حاجیوں کے زبانوں پر ہوتا ہے. ایک ہی کلمہ ہوتا ہے, ایک ہی لباس ہوتا ہے, وہی لباس جو قبروں میں ہم لے کر جائیں گے اپنے کفن کے ساتھ, وہ ہمارا احرام ہوتا ہے. یہ خاص عبادت اللہ نے رکھی ہے. اسلام کے پانچ ارکان میں سے یہ پانچواں رکن ہے حج بیت اللہ. اللہ رب العالمین نے اس بیت اللہ کے اندر عجائب رکھے ہیں اور بڑی خاص خاص باتیں رکھی ہیں. ابھی جو میں نے آیات تلاوت کی, اس میں سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا گیا, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ, سب سے پہلا گھر جو مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے یا بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے. سب سے پہلے بکہ, عربی زبان میں مکہ کا نام بکہ بھی ہے, اس کو بکہ بھی کہا جا سکتا ہے اور مکہ بھی کہا جا سکتا ہے. قرآن کریم نے یہاں مکہ کے لفظ کے لیے بکہ کا لفظ ارشاد فرمایا ہے. تو سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے, یعنی بیت اللہ. اس کی سب سے پہلی تعمیر, قرآن کریم خود بتلا رہا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر بیت اللہ ہے. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں, ایک تو یہ کہ سب سے پہلی تعمیر ہی یہ ہے دنیا کے اندر. حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلی تعمیر انہوں نے بیت اللہ کی تھی, باقی تعمیر گھر وغیرہ بعد میں بنایا. ایک مطلب تو اس کا یہ ہو سکتا ہے, اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ عبادت والا گھر, عبادت کا گھر, سب سے پہلا عبادت کا گھر جو بنایا گیا وہ بیت اللہ شریف ہے. چنانچہ یہ متعین یہ بات طے شدہ ہے کہ بیت اللہ کی سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے. اس سے اس بیت اللہ کی عظمت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب انسان, بڑی نوع انسان دنیا میں اترا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کیا گیا کہ عبادت گھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے بنوایا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, جو مکہ مکرمہ میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تعمیر کی ہے بیت اللہ کی, قرآن کریم نے اس کا بھی ذکر کیا. لیکن اول اصلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی. پھر طوفان نوح جب آیا اور پورے اس علاقے کو طوفان نوح میں نیست و نابود ہو گیا تھا, پورا علاقہ, ساری عمارتیں تقریباً تباہ ہو گئی تھی, بیت اللہ شریف بھی منہدم ہو گیا تھا طوفان نوح میں. اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کے ساتھ شام سے ہجرت کروائی, اور وادی غیر ذی زرع, اس وادی میں جو پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے, خشک پہاڑوں سے, چنگریزوں والی زمین ہے, ریگستان بھی نہیں, چنگریزوں والی زمین ہے, وادی ہے, نہ اس میں کھیتی باڑی ہوتی ہے نہ کوئی باغات ہیں نہ پانی وہاں تھا اس وقت. یہاں پہنچایا اور ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے شام. یہ دودھ پیتا بچہ اور اس کی ماں یہ اکیلے رہ گئے. طویل واقعہ ہے کہ پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کا سامان کیا. اسماعیل علیہ السلام جب پیاس کی شدت سے 9 مہینے کے بچے تھے دودھ پیتے تو رونے لگے اور ایڑیاں رگڑی زمین پر تو زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا. وہ زمزم کا چشمہ جو آج تک دنیا کو سیراب کر رہا ہے, یہ خود ایک معجزہ ہے. تو زمزم کا چشمہ پھوٹا اور پھر یہی ذریعہ بنا اس جگہ آبادی کا. یہاں کوئی آبادی نہیں تھی. ایک قبیلہ بنو جرہم کا پانی کی تلاش میں سرگردان تھا. اس کو یہ پتا چلا کہ پانی یہاں ہے. یہاں آ کر دیکھا تو حضرت حاجرہ اور ان کا دودھ پیتا بچہ ہے. ان سے اجازت لے کر انہوں نے یہاں ٹھہرنا شروع کیا, رہائش اختیار کی. اور یہ زمزم کا پانی اس شہر مکہ کی آبادی کا ذریعہ بن گیا اور شہر مکہ بن گیا. یہ اس سے پہلے کوئی آبادی یہاں نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال آ جایا کرتے تھے اپنی بیوی بچے کی خبر گیری کے لیے. تو ایک مرتبہ جب یہاں آئے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر بیت اللہ کی تعمیر کیجیے. وہ عمارت منہدم ہو گئی تھی, نشانات معلوم نہیں رہے تھے کہاں نشانات ہیں, اس کی بنیادیں کہاں تھیں. اللہ رب العالمین نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اس زمین کو وہاں سے ہٹوایا اور اس جگہ مٹی کو ہٹوایا اور ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت کی کہ آپ یہاں سے کھودیں. جب کھودا تو وہ بنیادیں نکل آئیں جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی. چنانچہ قرآن کریم نے جو بتلایا یہ کہا کہ وَإِذْ يَرْفُعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. یاد کیجیے اس وقت کو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے, یعنی تھا کہ بنیادیں ڈال رہے تھے. بنیادیں تو پڑی ہوئی تھی, ان پڑی ہوئی بنیادوں پر تعمیر کو اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی. تو سب سے پہلی تعمیر بیت اللہ کی ابراہیم علیہ السلام آدم علیہ السلام نے کی تھی, اس کی تجدید کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اور مسجد اقصا کی تعمیر بھی ابراہیم علیہ السلام نے کی. اولین تعمیر مسجد اقصا کی ابراہیم علیہ السلام نے کی جو فلسطین میں ہے. اور اس کی تعمیر 9 سلیمان علیہ السلام نے بعد میں کی, جنات سے خدمات لی گئی اور وہ تعمیر کی گئی. اس طریقے سے سب سے عظیم الشان گھر اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کو بنایا. ان اول بیت وضیع للناس للذی ببکۃ مبارکۃ. یہ بیت اللہ جو ہے سب سے پہلا گھر ہے. اس کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا عبادت گھر ہے, عبادت خانہ ہے, یا سب سے پہلی عمارت ہے. اور دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ مبارک ہے, برکت والا ہے, اس کی عجیب و غریب برکات ہیں. آج قرآن نے اس برکت کا ایک منظر بتلایا. اتنا بلا بھائی تم ادلینا سے لے لگی بکتا مبارکن بہت العالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اس میں برکتیں ہیں. پہلی برکت تو یہ کہ عجیب و غریب بات ہے, اب بھی یہ بیت اللہ کی زمین کھیتی باڑی کے قابل نہیں ہے. نہ کوئی نہ کھیتی ہوتی ہے نہ باغات ہیں. ظاہراً زندگی کے اسباب بہت محدود ہیں, لیکن قرآن کریم نے فرمایا کہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء. بیت اللہ کی طرف دنیا بھر کے پھل لائے جاتے ہیں. دنیا اور ثمرات کا لفظ پھلوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے, اور درخت کارخانوں کی کی جو پروڈکٹ ہوتی ہے، پیداوار ہوتی ہے، اس کو بھی ثمرات کہتے ہیں، محنت کا ثمرہ، کوشش کا ثمرہ. تو صرف پھل ہی نہیں، فروٹ ہی نہیں، بلکہ دنیا بھر کی مصنوعات اور دنیا بھر کی مزروعات جو زمینوں میں پیدا ہوتی ہیں اور دنیا بھر کے فلوٹ یہاں لائے جاتے ہیں. یجبا الی ثمرات کل شیء، بیت اللہ کے پاس لائے جاتے ہیں دنیا بھر کے ثمرات اور پیداواریں. چنانچہ آنکھوں سے مشاہدہ کر لیجئے، دنیا میں جب بھی کوئی نئی چیز وجود میں آتی ہے مصنوعات میں، سب سے پہلے جس بازار میں وہ پہنچتی ہے وہ بیت اللہ کا بازار ہے، مکہ مکرمہ کا بازار ہے. دنیا بھر کی مصنوعات، دنیا بھر کے فروٹ، دنیا بھر کی سبزیاں اور ترکاریاں یا بیت اللہ شریف میں دستیاب ہوتی ہیں. تو مبارک، برکت والا ہے. ایک برکت تو اس کی یہ ہے. پھر عجیب و غریب بات ایسی برکت کی یہ ہے کہ جب یہاں حج ہوتا ہے، کتنی زبردست بڑی آبادی یہاں پہنچ جاتی ہے. جتنی آبادی مکہ مکرمہ کی ہے اس سے کئی گنا زیادہ انسان وہاں پہنچ جاتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے، اگر کراچی میں کتنا بڑا شہر ہے اور فرض کر لیجئے 1.25 کروڑ آبادی یہاں ہماری ہے یا 1 کروڑ ہے، اگر یہاں 5 کروڑ آدمی آ جائیں تو ہمارا کیا اثر ہوگا، اور یہاں ضرورت زندگی کا کیسا قحط پڑ جائے گا. ہمیں تو موجودہ لوگوں ہی کو آٹا اور چینی پہنچانا مشکل ہو رہا ہے. اگر 5-6 کروڑ 10 کروڑ آدمی یہاں آ جائیں کراچی شہر میں، تو چلنے پھرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، سانس لینا بھی آسان نہیں ہوگا، کھانے پینا تو کیا مسئلہ. لیکن یہاں ہر سال کئی گنا زیادہ آبادی سے، مکہ مکرمہ کی آبادی سے کئی گنا زیادہ انسان، غیر ملکی لوگ، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف عادتیں رکھنے والے، مختلف قسم کے کھانے کھانے والے، وہ سب آتے ہیں اور ہر ایک کو اپنے مطلب کا کھانا ملتا ہے. مرچیں کھانے والوں کو مرچوں والا کھانا ملتا ہے، سادہ کھانے والوں کو سادہ کھانا ملتے ہیں، چاول کھانے والوں کو چاول ملتا ہے، روٹی کھانے والوں کو روٹی ملتی ہے، گوشت کھانے والوں کو گوشت ملتا ہے. جس قسم کے کھانے دوسری دنیا بھر کے لوگ کھاتے ہیں ان کو ان کا مطلب کھانا وہاں ملتا ہے. وہاں قحط نہیں پڑتا، مہنگائی نہیں ہوتی، آسانی سے مل جاتا ہے. یہ برکتیں ہیں بیت اللہ کی. برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر میں ان کو بیان کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں اتنی پر مختصر کر رہا ہوں. اللہ مبارک فی ہو جائے. ان اول بیت وضع للناس الا الذي ببکہ مبارکاً وهدى للعالمین. اور یہ ہدایت ہے دنیا بھر کے لوگوں کے لیے. کس بات کی ہدایت؟ نماز. نماز میں قبلہ بیت اللہ کا. پوری دنیا کے لوگوں کے لیے یہی ہے. دنیا کے کسی بھی علاقے میں کوئی انسان رہ رہا ہو، نماز میں قبلہ اس کا بیت اللہ ہی ہے. تو یہ ایک رخ مقرر کر کے بتاتا ہے کہ میری طرف رخ کرو گے تو یہ میں قبلہ ہوں، اللہ کی عبادت کے لیے میری طرف رخ کرو. اور پوری دنیا کے لیے قبلہ ہے. اس کی ایک خاص بات یہ کہ جتنی اور نماز عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے اور شہادتیں، سب سے پہلا رکن اسلام ہے. یہ چاروں ارکان اسلام ایسے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی آپ ہوں وہ ادا کر سکتے ہیں. پہلا رکن اسلام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ پہلا رکن اسلام ہے. یہاں پڑھ لیجئے، 70 سال کا مسلمان کافر ہو جائے گا اگر یقین کے ساتھ اس کو پڑھ لے، عقیدے کے ساتھ. نماز ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہے، ہر زمین میں پڑھی جا سکتی ہے، ہر ملک میں پڑھی جا سکتی ہے. روزہ ہر جگہ رکھا جا سکتا ہے، زکات ہر جگہ دی جا سکتی ہے، لیکن حج صرف بیت اللہ ہی کے پاس ہوگا، طواف صرف بیت اللہ ہی کا کیا جا سکتا ہے، عمرہ صرف بیت اللہ ہی کا کیا جا سکتا ہے. یہ خصوصیت ہے اس بیت اللہ شریف کی. ہدی العالم فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اس کے اندر کھلی ہوئی نشانیاں اللہ رب العالمین بیت اللہ میں کھلی ہوئی نشانیاں بھی بہت ساری, ظاہری اعتبار سے بھی, معنوی اعتبار سے بھی. ایک تو یہ کہ مقام ابراہیم یہی موجود ہے, یعنی وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اپنے صاحبزادے کے ساتھ مل کر, وہ پتھر یہاں محفوظ ہے. یہ پتھر خود ایک معجزانہ پتھر ہے, ایک عجیب و غریب پتھر ہے. روایات میں آتا ہے کہ جب بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام, تو تعمیر کرتے کرتے اونچے جانے کی ضرورت ہوتی تھی, تو کوئی مچان وغیرہ بنانے کی ضرورت نہیں پیش آئی, بلکہ یہ پتھر ہی اونچا ہو جاتا تھا اور ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے اوپر ہوتے تھے اور تعمیر کرتے جاتے تھے, اور جب نیچے اترنا ہوتا تھا تو یہ پتھر نیچے ہو جاتا تھا. یہ ایسا معجزانہ پتھر تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. یہ پتھر آج بھی بیت اللہ شریف کے بالکل پہلو میں محفوظ ہے, اور اس کے گرد شیشے کا ایک بڑا چھوٹا سا کیبن سا بنا دیا گیا ہے, اس میں سے وہ نظر آتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشان اس پتھر پر آج بھی محفوظ ہیں. آیات بینات مقام ابراہیم. ایک عجیب بات اس بیت اللہ کی یہ ہے کہ یہ کبھی دشمنوں کے قبضے میں نہیں آیا, دشمن کبھی اس کو فتح کر نہیں سکے, اس کے دشمن کبھی اس پر قبضہ نہیں کر سکے. کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سے تعمیر کی اس کے بعد بھی اس کے محافظ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو عرب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تھے, اور پھر یہ قریش کا قبیلہ, یہ اس کے محافظ تھا. ایک مرتبہ کوشش کی یمن کے گورنر نے جو عیسائی مذہب کا تھا کہ ہاتھیوں کا ایک لشکر لے کر حملہ آور ہوا تھا اس بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے, تو جب بیت مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کا ایک غول بھیجا, چھوٹے چھوٹے پرندے تھے کبوتر کی برابر تقریباً, اور ان کے پنجوں میں سنگریزے تھے اور چونچ میں ایک سنگریزہ تھا. اب چھوٹے سے پرندے کے پنجوں میں کتنے آئیں گے, پنجوں میں دو, ایک پنجے میں دو, دوسرے پنجے میں دو, اور ایک چونچ میں ایک, کل پانچ سنگریزے ایک پرندے کے پاس تھے. اس نے وہ پرندوں نے وہ کنکریاں پھینکی, تو ان جس ہاتھی پر وہ پڑی اس ہاتھی کو تہس نہس کر ڈالا اور سارا لشکر تباہ و برباد ہوا. اور قرآن کریم نے اس پر پوری سورت نازل کی ہے, الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل, الم یجعل کیدہم فی تضلیل, وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اس پورے لشکر کو, ہاتھیوں اور انسانوں کو, سب کو, ابراہ وہ گورنر تھا, ان سب کو ایسا کر دیا تباہ و برباد, ایسا تحس نحس کیا کہ جیسا کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے. جانور جب کوئی بھوسا کھا لے تو اس کے پیٹ میں بھوسے کا کیا حال ہوتا ہے, یہ حال ہو گیا پورے لشکر کا. اس بیت اللہ کی ایک برکت یہ ہے کہ اس کو کبھی دشمن فتح نہیں کر سکے, اس پر کس کا دشمن کبھی اس پر قابو نہیں پا سکے, الحمدللہ. ایک خاص بات اس بیت اللہ کی یہ ہے کہ حج میں جب آدمی کنکریاں مارتا ہے جمرات کو, جس کو آج کل لوگ شیطان کہتے ہیں, یہ عجیب بات ہے, وہ جمرات جو ہے پتھر کے نشانات ہیں, اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے بہکانے کی کوشش کی تھی جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہ قربان کرنے کے لیے جا رہے تھے, تو شیطان نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سات کنکریاں ماری تھی اس کو, اور پھر شیطان ہٹ گیا. تو اس کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سنت قرار دی ہے، بات بلکہ واجب ہے کہ اس کو کنکریاں ماری جاتی ہیں جمرات پر، وہ جب وہاں پتھر کے نشان لگا دیے گئے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شکیل شیطان ہے، تو اس کو کہتے ہیں بڑا شیطان، چھوٹا شیطان، جیس کا شیطان، حالانکہ جمرات کے شیطان تو بیچارہ الگ ہے۔ تو ایک میں نے ایک مصری کو دیکھا، وہ کنکریاں مارنے کی بجائے جوتا اٹھا کے زور زور سے مار رہا تھا، شیطان شیطان، اور بہت خوش ہو رہا تھا کہ میں شیطان کی پٹائی کر رہا ہوں، حالانکہ وہ شیطان نہیں ہے، شیطان تو ہمارے اوپر مسلط ایسے ہی رہتا ہے، تو وہ تو جمرات ہیں۔ خیر، تو جمرات پر جو کنکریاں پھینکی جاتی ہیں، ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جتنے لوگوں کا حج قبول ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ ساری کنکریاں جب زمین پر گرتی ہیں تو فرشتے ان کو اٹھا لیتے ہیں، جن جن لوگوں کا حج قبول ہوگا ان سب کی کنکریاں اٹھا لی جاتی ہیں، خود کا انتظام اللہ نے کر رکھا، فرشتوں کے ذمے ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہاں جو کنکریاں باقی رہ جاتی ہیں اللہ پناہ میں رکھتے، یہ ان لوگوں کی کنکریاں ہوتی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوتا، اللہ پناہ میں رکھتے جو ان لوگوں کی کنکریاں ہوتی ہیں، مثلا مال حرام سے حج کیا ہے قبول نہیں ہوتا، یا ایسے کام کیے ہیں حج کے دوران جو قبولیت کے معنی ہیں، اللہ پناہ میں رکھتے۔ خیر، بات تو لمبی ہو رہی ہے، وقت ختم ہو گیا اور ختم ہو رہا ہے، باقی انشاءاللہ اگلے جمعہ کو انہیں آیات کا جو حصہ باقی رہ گیا ہے اس پر بات ہوگی۔ اتنی بات میں آج پھر عرض کر دیتا ہوں کہ حج فرض جب ہو جاتا ہے تو اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا جائز نہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوچا کرتے ہیں کہ میں ابھی جوانی میں کیا حج کریں، شیطان بھی سمجھاتا ہے کہ میں ابھی جوانی میں حج کر لو گے بعد میں گناہ ہوں گے، تو ایسا کرو کہ بڑھاپے میں حج کر لینا تاکہ اکٹھے ہی سارے گناہوں کی معافی ہو جائے۔ تو شیطان کو یہ جواب دیا جائے کہ بھائی تو ایسی گارنٹی مجھے لا کر دے دے کہ بڑھاپے تک میں زندہ رہوں گا، اور جب بڑھاپا آئے گا تو میری صحت اتنی ہوگی کہ میں حج کو جا سکوں، اور جب بڑھاپا آئے گا تو میرے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ میں حج کو جا سکوں۔ یہ سب بہکاوا ہے شیطان کا، جب حج فرض ہو جائے اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے، جلد از جلد حج کو چلا جانا ضروری ہے، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ جب ایک مرتبہ فرض ہو جائے پھر اگر بیمار بھی پڑ گیا، جب بھی بعد میں معذور بھی ہو گیا، جب مال بھی نہ رہا، فرض اس کے دن میں باقی رہ جائے، اس بات پہ یہ حج کا فریضہ جو ہے اصل میں نوجوانی ہی کا ہے، محنت کا کام ہے، مشقت والی عبادت ہے، ساری عبادتوں میں سب سے زیادہ مشقت والی عبادت حج ہے، اس بات سے اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نوجوانی کے زمانے میں ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں ابھی بہت ساری باتیں مجھے کرنی ہیں جو انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔